أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني وأبو يعلى في مسانيدهم. رمضان شریف کا پہلا اشرہ جو رحمتوں کا باعث ہے، بخیر و عافیت مکمل ہوا، اور دوسرا اشرہ جسے مغفرت سے تعبیر کیا گیا ہے وہ روان دواں ہے، اور آخری اشرہ جو جہنم سے خلاصی کا باعث ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاز، جسے جنت کی خلاصی مل گئی، جہنم سے خلاصی مل گئی اور جنت کا داخلہ نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بہت بڑا کامیاب ہے. علماء نے اور طرح بھی تعبیر کی ہے کہ خود روزے کی تین حالت ہے: ایک اس کی رات ہے جس میں سب سے بڑی نماز تراویح مع الختم، تقریباً 90 عالم کے اندر یہ مرسوم ہے کہ تراویح میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بزرگان دین نے فقہ میں لکھا ہے کہ بغیر کسی عذر کے 27 سے پہلے ختم قرآن تراویح کا نہ کرے، اور اس کو مکروہ کہا ہے، نامناسب ناپسندیدہ. وجہ یہ لکھی ہے کہ صحابہ کے تعامل کے خلاف کرنا امت کو اجازت نہیں، اور کہا ہے کہ صحابہ نے ہمیشہ جو تراویح پڑھی ہے ہر رکعت میں ایک رکو، اور 20 رکعت اور 20 رکو ہر رات کو، 540 رکو ایک قرآن شریف کے، یوں 27 ختم مکمل ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی عذر ہو، کوئی سفر ہو، کوئی پیچیدگی درپیش ہو، پھر تو ایک رات کا بھی ختم جائز ہے، اور تین کا بھی اور پانچ کا بھی، لیکن جب تک ہو سکے تو صحابہ کی ترتیب کو محفوظ رکھا جائے، اور وہ 27 رات کو ختم ہے. بہت سارے اہم مہم مسائل سے بے خبری چل رہی ہے، اور یہ ایک آسان طریقہ بھی ہے، تین تین چار چار ختم بھی لکھا ہے، لیکن اس کو انفراد میں لکھا ہے، اپنے گھر میں علیحدہ کوئی تراویح پڑھے تو ہر 10 میں ایک ختم کرے، اس کا وہ مقام نہیں ہے جو محلے کے مصلے کا ہے. موطأ امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر 2-3 بزرگ صحابہ کے ساتھ مساجد کی حاضری لے رہے تھے، اور مسجد نبوی میں دیکھا کہ ایک جماعت کھڑی ہے، اور حافظ صاحب قرآن شریف سنا رہے تراویح میں، دوسری جگہ آپ نے بیچ میں کھڑے ہو کے صحابہ کو کہا ما لی اراکم متوزعین، یہ کیا ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئے ہو؟ وانتم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے صحابہ ہو. یہ طریقہ ہے تراویح کا؟ ادھر جماعت کڑی ہے، ادھر جماعت کڑی ہے، یہ تو انتشار ہے. هل اجمعكم تحت قار واحد، ایک قاری کے پیچھے پڑا کرو بھائی، مسلح پہ جو پڑا رہا ہے. اور تمیم و ابی دونوں کو کہا کہ ایک رات ایک پڑھو، دوسری رات دوسرا پڑھو. انہوں نے کہا امیر المومنین آسانی اس میں ہے کہ دس میں پڑھوں دس یہ پڑھا. آپ نے کہا ہوا خیر لکم، یہ ٹھیک ہے، لیکن پولیس مقرر کی کہ خبردار کہ جماعت کے دوران کوئی جماعت ہوئی. اور وہ جو جگہ جگہ کھڑے تھے ان پر ناراضگی ظاہر فرمائی کہ یہ نہیں ہے مناسب. حضرت علی کو جب یہ قصہ کسی نے بتایا تو زار و قطار روئے اور بار بار کہتے تھے کہ رحم اللہ عمرہ ماذا اسن له خیرہ، عمر کی نیکیاں کون گن سکتا ہے، ایک نیکی تھوڑا ہی ہے، سارے نظام پر نظر ہے اس. اور جہاں جاتے ہیں وہاں مساجد میں تراویح کا حشر نشر ہے، انتہائی عظیم اجتماع ہے. چار دانگ عالم میں 20 رکعت تراویح رائج ہوا ہے. تو حضرت علی نے کہا اللہم نور قبر عمر کما نورت لنا مساجدنا، خدا عمر کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرما، منور فرما، ہماری مسجدوں کو نور بخشا ہے. یہ ایسی دعا ہوئی ہے اور ایسا عمل ہے کہ 15ویں صدی میں جو سال ہا سال فرض نماز پڑھنے نہیں آتے وہ تراویح میں موجود ہے جی. کوئی گسیٹا ہے، کوئی بسیٹا ہے، کوئی مریدوں کے ساتھ ہے، کوئی کیسے ہے. تراویح کی نماز دیکھو، ٹین بھر کے لوگ اپنے ساتھ شربت لا رہے، خادمین مسلح اٹھائے ہوئے. تراویح ایک نماز، ایک شان و شوکت ہے، اللہ تعالی کی رحمت ہے. بدقسمت اور بدنصیب ہے وہ فرقہ جو کبھی 8 اور کبھی 12 رکعت کے عنوان سے تفرقہ کرنے کا ٹھیکہ لیے ہوئے. یہ کافی ہے کہ وہ حرم سے پٹے ہوئے ہیں اور حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرۃ والزیارہ مع الذین نحبہم و مع الذین یحبوننا بتوفیق رفیق بھی ادنا فرصہ. اللہ تعالی حرمین شریفین تا قیامت آباد و شاد رکھے. مرجع عالم کے اللہ حافظ و ناصر رہے. اور مسلمانان عالم کو ہر حال میں وہاں کبھی حج کے لیے، کبھی عمرے کے لیے، کبھی زیارات کے لیے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وقت جب حرم کا نام آئے تو فوراً دعا شروع کرو. تین دعائیں کرو، ایک کہ یا اللہ اس کی حفاظت فرما، دوسرے یہ کہ یا اللہ مسلمانوں کو وہاں متوجہ فرما، اور تیسرا یہ کہ یا اللہ مجھے بھی کسی نہ کسی بہانے وہاں پہنچا. موری میں اس کی ہوا سے داشتا کے برکا برسا، دست برپائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. ایک سالک نے کہا ہے کہ ایک عاجز مسکین چوینٹی کی بھی خواہش تھی کہ میں بھی کعبے کی زیارت کراؤں. درمیان میں جنگلات ہے، سمندر ہے، ملک ہے، لیکن خواہش تھی اس کی. دیکھو خواہش اور دعا کا تعلق اسباب سے نہیں ہے. جس نے اسباب سے تعلق سمجھا اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا، اس پر سمجھ حرام ہے بالکل. خواہش اور دعا کا تعلق مسبب الاسباب سے ہے، اور وہ اللہ بزرگ و برتر ہے جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کہتے کہ وہ چوئنٹی جو تھی وہ مختصر سی مخلوق، وہ اسی آرزو میں رہتی تھی کہ میں نے کعبے کی زیارت کرنی. چنانچہ ایک کبوتر آیا قریب میں بیٹھ گیا، چونٹی تو ہر جگہ چڑھتی ہے، اس کے پاؤں پہ جا کے چڑھ کے ان کے پروں میں چھپ گئی، وہ اڑ گیا اور وہ حرم کا کبوتر تھا. اور حرم کے کبوتر تو کہتے اس عہد سے ہے جس عہد میں پیغمبر نے غار ثور سے گزر کر مدینہ پہنچے. ہمارے فقہاء احناف نے اپنی کتابوں میں حرمین کا عمل مستقل دلیل مانا ہے، جیسے مالک کا عمل ہے، امام شافی کا ہے، احمد ابن حنبل کا ہے، امام اعظم کا ہے، ایک عمل کا وہ کہتے ہیں وہ عمل حرمین شریف ہے، حرم میں اس طرح رائے. ٹھیک ہے، بس ہمارے حرمین شریفین میں اللہ تعالیٰ کے اسماء سامنے درج ہیں. تو حنفی موقف مجھے معلوم ہوتے ہوئے کعبے کا غلاف لگایا ہے، وہو ارجح و اصح فی الباب انشاءاللہ تعالی. حرمین شریفین کا عمل، کبوتر باہر نکال چکے تھے جب کویت کے عنوان سے عراقی جنگ مسلط ہو گئی، شاہ فہد نے مشورہ کیا تو علماء نے منع کیا کہ یہ کبوتر کو در بدر کیا گیا، یہ خیر القرون کی یادگار ہے. فہد نے فوراً کہا واپس بلا دو، اور ان کے لیے لمبے لمبے عمارات بنوائی گئی، اس میں ان کے گھونسلوں کی جگہ بن گئی، اور حرم میں پنکھے بند کر دیے گئے، سربکف کیے گئے کہ وہ ٹکرائے نہیں، ان کی لاشیں گر جاتی. تو اس ننی منی مخلوق نے بھی اپنا وجود منوایا ہے، اپنی صداقت کا لوہا منوایا ہے کہ ہم بھی یہاں رہیں گے. تو وہ کبوتر اڑ کے وہاں چلا گیا، وہ تھا ہی حرم کا، چونٹی نیچے اتر گئی ہو، کعبے کی زیارت ہو رہی. تمام مخلوقات میں جذبہ ہے، تمام مخلوقات کے اندر حوس ہے، شعور ہے، ادراک ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ، باقاعدہ تسبیح کر دیے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، یہ اور بات ہے کہ تم اور ہم نہیں سمجھتے. اللہ اکبر و کبیر. ایک سفر میں پیغمبر مال اصحاب کے تشریف فرماتے، ایک درخت ایسا لگا جیسے گر رہا ہے اور پھر سیدھا ہو گیا. آپ نے آسمان کو دیکھا، اللہ کی عظمت کے الفاظ کا ہے، فرمایا ان کو اجازت ہے کہ نبی کو سجدہ کرے، انسان جن و انس کو نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھتے پھر شرک شروع کرتے. والنجم والشجر یسجدان، بیلیاں اور درخت بھی اللہ کے سامنے سر بسجود ہے. فبأی آلائے ربکما تکذبان، کیا شان و شوکت ہے رب العزت کی. تو مخلوق ہمارے حساب سے چھوٹی ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر اپنے ساتھ امت کو لے کے استسقاء کے لیے نکلے، بارش مانگنے کے لیے، کہ یا اللہ باران رحمت فرما. اللہ تعالی کی طرف سے وحی آئی کہ ابھی آپ سے پہلے ایک چونٹی اپنے قوم کو لے کے آئی تھی اور رونا دھونا کر کے، اور میری بات اس سے ہو گئی، میں نے اس کی دعا و استغاثہ قبول کیا اور بارش کا فیصلہ ہو گیا. پیغمبر کو کہا یو کین گو، آپ آرام سے تشریف لے جائیں. یہ دیکھا پوری ایک ہستی ہے. بخاری کے اصح الکتب میں یہ روایت موجود ہے کہ حق تعالیٰ نے پیغمبر کو کہا کہ ابھی ایک چونٹی آئی تھی اپنی قوم کو لے کے، اور بڑے واویلا و زاری کی اس نے بارش کے لیے، تو میری بات اس سے ہو گئی اور اب بارش بھیجنا ہے میں نے. بخاری میں یہ بھی ہے کہ ایک پیغمبر کو چونٹی نے کاٹا، بعض ان میں بڑی زہریلی ہوتی ہے، تو ان کو بہت تکلیف پہنچی، انہوں نے یہ خیال فرمایا کہ یارے کو کاٹتی ہوگی، تو آگ لے کر کے اس کے وہ گھونسلے کو جلا دیا. اور تک ہوتا اگر میں گتنتا، حق تعالیٰ نے عتاب نازل کیا، پیغمبر پر ناراض ہوئے اور فرمایا قرصت کا نملتن و احرقت امتن فیہا من یسبح اللہ او کما قال، آپ کو تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، آپ نے سارے بے گناہوں کو بھی جلا دیا، اس میں ایسی چونٹیاں بھی تھی جو میری تسبیح کر دی. قرصت کا نملتن و احرقت امتن تسبح اللہ. تو چھوٹی اور بڑی ہمارے حساب سے شریعت کے اندر، چھوٹا بچہ جو مرتا ہے صرف سانس لایا اور دایا نے کہا کہ ہاں یہ بچہ جب پیدا ہوا تو سانس لے رہا تھا یا چیخا، کوئی دلیل ہو کہ وہ زندہ پیدا ہوا ہے اور مرا، باقاعدہ جنازہ ہے، جیسے 60 سال کے آدمی کا جنازہ ہے اس کا بھی غسل ہے، کفن ہے، دفن ہے، جنازہ ہے، بلکہ وہ زیادہ ضروری ہے. اس کو کہہ سکتے اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفع، یا اللہ اس کو سفارشی اور سفارش قبول کیا ہوا بنا. مزمرات شرع قدوری میں ہے کہ بچہ کسی کا ہے اور جنازہ سارے لوگ پڑھیں گے، تو جتنے لوگ یہ دعا کریں گے اس بچے کی سفارش ان سب کو پہنچے گی. خیر کا عموم دیکھے ذرا. اس لیے علماء نے اجازت نہیں دی کہ کوئی کہے کہ چھوٹے بچے کا جنازہ ہے پانچ، نہ بابا، جنازہ آیا اور ایک لمحے کے بچے کا ہے اور فیصلہ یہ کہ قبل الجمعہ دفنانا ہے، تقریر چھوڑ کر کے وہاں جانا ہے سب نے، جنازہ پڑھ کے وہ ذرا سا نظر ہی نہیں آئے گا. اللہ اللہ، خدا کے ہاں انسان کتنا قیمتی ہے. عجیب بات ہے کہ ابو حنیفہ کے پائے کا بزرگ آگے پڑا ہوا ہے، شان ورشا جیسے محدث و آیت من آیات اللہ کا جسد اتھر رکھا ہوا ہے. تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کو سفارشی بنا، یہ مقام قیامت کے دن انبیاء و مرسلین کا ہے. صاحب ہدایہ نے کہا ہے اما نبی و اما صبی، یا تو انبیاء کو حق شفاعت ہے اور یا چھوٹے بچے قبل البلوغ جو مرتے ہیں ماں باپ کی شفاعت کریں گے جب انہوں نے اسلامی دستور پورا کیا ہو. کہتے کہ نام رکھنا بھی ضروری ہے، اگر بچہ مر گیا اور نام نہیں رکھا گیا تو احمد ابن حنبل کہتے لا یشفع ابوائے، نہیں سفارش کر سکے گا، حق ہی ادا نہیں کیا ہے. قیامت کے دن وہ ماں باپ کو پکڑیں گے بار بار، ادھر ادھر سے حملے کرے گا، ایوہ الظلم ضیعتمونی بی ای اسم سمیتم والظالم ہو کہیں گے میرا نام کیا ہے، میرا نام کیوں نہیں رکھا ہے، میدان حشر میں میرا نام ہی نہیں. معمولی باتیں نہیں ہیں، ہر چیز میں بے خبری ان کا پردہ پوش بنا ہوا ہے. علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ جو سخت پیدا ہوا، سخت نہ تمام لوتڑا، جس کا نہ کفن ہے نہ دفن ہے، کفن کی جگہ نہیں کپڑے میں لپیٹنا ہے، قبر نہیں ہے کھڈا کھودنا ہے قبرستان میں ایک سائڈ پہ، غسل نہیں ہے خالی پانی بہانا ہے، تمام الفاظ بدل دیے. فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ کہے کہ اگر یہ افسوس یہ بچہ نا تمام پیدا ہوا، مرا ہوا پیدا ہوا جس کے احکام نہیں ہے، اگر یہ زندہ پیدا ہو جاتا اور ہمیں موقع مل جاتا تو اس کا نام ہم محمد مسلم، محمد مومن، محمد عبداللہ رکھ لیتے. ایک روایت میں یہ کہ وہ بھی لڑ پڑے گا کہ میرا نام کیوں نہیں. تو اس لیے یہ جواز پیدا کیا گیا کہ کم از کم کسی تحریر میں اس کے عنوان سے نام چلا جائے. یہ سب چیزیں ذخائر ہو رہا ہے، کوئی چیز جسے آپ سمجھتے کہ ختم ہوئی، ختم نہیں ہے، نہ آپ ختم ہو رہے ہیں دوسرے جہان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، نہ آپ کے کرتوت ختم ہو رہا ہے. اگر آپ نے شریعت کے حدود و آداب کا خیال رکھا ہے تو آپ کے لیے عزت و نجات کا باعث ہے. اور اگر آپ نے حدود و آداب کے خلاف ورزی کی ہے تو آپ اس میں مغصوب ہوں گے، مسئول ہوں گے، جواب دہی آپ سے ہوگی. زندگی ہم نے دی، عمر ہم نے دی، جوانی ہم نے دی، ہوش و حواس ہم نے دیا ہے، تم کیا کر کے آئے ہو یا؟ توبہ استغفر اللہ، خدایا حفاظت فرما، یا رب اس دن کے رسوائی سے محفوظ فرما. بہرحال رمضان المبارک کا ہر لمحہ رحمت ہے، دوسرا لمحہ مغفرت ہے، اور تیسرا نجات ہے. اس کے بعد سحری کا وقت آتا ہے، مسلمان خاص امر الہی کے لیے بیدار ہوتا ہے. حدیث میں ہے تسحروا فإن فیہ برکۃ، سحری کھایا کرو، اس سے توانائی رہے گی. اور ایک حدیث میں آپ نے کہا ہے انبیاء اور اولیاء سب سحری کرتے تھے، حالانکہ چاروں ائمہ متفق ہے کہ سحری مستحب ہے یا سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے. سحری نہ بھی کی گئی تب بھی روزہ بددستور فرض ہے، سحری نہ ہونا اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آج یہ روزہ نہ رکھے جی اٹھا نہیں ہے. اٹھے نہیں ہے تو یہ آپ کے نفس کی شرارت ہے، نیند غفلت ہمیشہ محروم کراتی ہے. اس لیے تو مؤذن فجر کی اذان میں نعرہ لگاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز پڑھو، نیند سے انسانیت تیری نہیں آئے گی، وہ انسانیت کو برباد کر لے گی. امام ابراہیم نخی ابو حنیفہ کے استاد و استاد الاساتذہ سحری میں دعا کرتے تھے اللہم اقلل نومتی و اکثر عبادتی، خدایا میری نیند کم کر دے اور میری عبادت بڑھا دے. عجیب بات ہے کہ نیند کرنے والے سرے سے عبادت جانتے نہیں. آج ہمارے تفسیر والوں کا صبح ایک جائزہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھئی 16 شعبان سے 12-13 رمضان تک آپ نے کیا پڑھا ہے. تو میں نے اندر سے پوچھوایا کہ کون کون نگران ہے. ایک ساتھی ہمارا جو نیند کا پیٹا ہوا ہے، اب میں اس کو کہتا ہوں تیرے ہمیشہ پردہ نیند سے برباد ہوگا، ہمیشہ بے عزت اور بے پردے ہوں گے. نیند جس کی مغلوب نہ ہوئی وہ بے عزت ہوگا، نیند کو مغلوب رکھنا ہے. مجھے خیال بھی تھا، جب پوچھا تو کہا وہ نہیں آیا نگران، باقی سب مجھے دیکھا جائے. بہت بڑی ذلت ہے نیند کا غالب آ جانا، معمولی حادثہ نہیں ہے، کینسر سے بڑھ کر ہے. کچھ بھی دنیا میں پائیدار کام اللہ اس سے نہیں لے گا، ہمیشہ ذلت آمیز کام اس کے حصے میں ہوں گے. اس لیے پیغمبر نے یہ بھی نماز کا حصہ بنایا، اذان میں مؤذن کہتا ہے کہ نماز بہتر ہے نیند سے، نیند چھوڑو نماز پڑھو. اور آپ نے دعا بھی دی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، خدایا میری امت جو کام سویرے سویرے کرے اس میں ان کی مدد فرما. سبحان اللہ. یہ بلاد عرب میں ہم دیکھتے ہیں حج اور عمرے کے موقع پر سحری کے وقت مارکیٹیں کھل جاتی. ویسے تو تہجد ہر جگہ ہو سکتی لیکن حرمین شریفین میں اذان ہوتی ہے تہجد کی، عہد رسول سے. حضرت بلال تہجد کی اذان دیتے تھے، اس وقت الصلاۃ خیر من النوم نہیں ہے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے تھے. بلال اوپر مینار پہ جا کے اذان شروع کر دیتے تھے، پھر وہ اپنے کچھ عملیات میں لگے رہتے تھے. جب وہ نیچے اترتے تھے تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو کہتے کہ اصبحت، صبح ہو گئی ہے. وہ نابینا تھے، پھر وہ اذان شروع کرتے تھے. ایک گھنٹے کے برابر درمیان میں وقت ہے. تو میرے ساتھ جو سفر میں حرمین شریفین میں احباب ہوتے ہیں ان کو میں پہلے دن وارننگ دے دیتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھو، ہم یہاں سیر سپاٹے کے لیے نہیں آئے، وہ پاکستان میں اچھی طرح ہو سکتا ہے، یہاں ہم رضا الہی کے لیے آئے. یہاں کے نصاب میں تہجد شامل ہے، پاکستان کے نصاب میں شامل نہیں ہے، نہ ہندوستان نہ افغانستان، کئی کا بھی نہیں. ائم اربعہ متفق ہے کہ اور جہان میں تہجد کی اذان کی ضرورت نہیں ہے، اور چونکہ نفلوں کی جماعت منع ہے تو سال بھر وہاں بھی کوئی جماعت نہیں ہوتی، صرف اذان ہوتی. اذان تہجد کے بعد بہتر صورت تو یہ کہ آدمی حرم جائے اور وہاں تہجد پڑھے اور 12 رکعت پڑھے. بخاری شریف میں 20 حدیثیں ہیں کہ فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوترا، 6 دفعہ دو دو 12 رکعت پھر وتر. اور وتر کے بعد پیغمبر نے کبھی بھی نفل نہیں پڑھے، جو کہتے ہیں اتہام باندھ رہے احادیث و محدثین پر، وتر آخری نماز ہے رات کی. علماء نے اجازت دی ہے کہ وقت تنگ ہے، طبیعت نہیں ہے، پریشانی ہے، بھی 2 رکعت پڑھ لے، 4 اور 6 اور 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اختیاری نماز ہے. لیکن احادیث مبارکہ میں پیغمبر سے 12 سے کم کا ثبوت بمشکل ہوا ہے. 12 رکعت الحمدللہ. میں بہت چھوٹا تھا، میرے ایک ماموں تھے، میری والدہ صاحبہ سے 20 سال بڑے تھے، اور وہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب مرحوم کے بہت معتقد تھے. تو ہمارے گھر رات کو اٹھے اور وضو وضو کر کے میری والدہ نے ان کو مصلی بچھایا، تو میں بھی اس دیکھ رہا تھا ان کو، تو ماموں نے نماز پڑھی. میں نے پوچھا کہ ماموں کتنی رکعت پڑھی؟ کہا 12. تو میں نے کہا اتنی بڑی نماز؟ کہا تہجد تے کڑا ویدا خوڑیر لوی مجھ دے کڑا. اللہ اکبر، 12 رکعت. حالانکہ کچھ پڑے ہوئے نہیں، خالی مولانا سے دوستی تھی. علماء سے دوستی تو بہت زیادہ وزندار ہے، جب دین اور عقل و شعور کے ساتھ ہو تو اس میں مسائل پختہ ہوتے ہیں. تو جب ہم بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور اس میں آتا ہے کہ اکثر احادیث میں 12 رکعت تہجد، امام اعظم ابو حنیفہ نے جو وصایا کیا ان میں بھی شاگردوں کو کہا ہے تہجد کی 12 رکعت پڑھا کرو. آفرین ہے امام اعظم پر، کوئی ایک مستحب سنت چھوڑ نہیں رہے، شاگردوں کو تاکید کی تہجد پڑھا کرو اور 12 رکعت پڑھا کرو. اولا و افضل یہ ہے کہ جس کا ہمیشہ کا عمل ہو کہ وہ وتر تہجد کے بعد پڑھے، کیونکہ وتروں کے بعد نوافل ناپسندیدہ ہے. کسی نے جائز کہا بھی ہے تو خلاف اولا، ناپسندیدہ جائز. رمضان شریف میں وتر کو تراوی کے ساتھ ایک مناسبت دی گئی ہے. اصل میں یہ مسئلہ سمجھانا تھا کہ یہ تراویح جو رمضان شریف کی نماز ہے، یہ 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد ہے، یوں 20 رکعت ہوئی ہے. فیض الباری جلد 2 صفحہ 420. شاہ صاحب فرماتے ہیں شروع رات میں پڑھو اور 8 تو قیام اللیل ہے، آخری حصے میں پڑھو اور 12 پڑھو تو تہجد ہے، دونوں ملا کے پڑھو اور رمضان میں پڑھو جماعت سے پڑھو تو تراویح ہے، اخیر میں وتر پڑھو تو رات کی نماز سے فارغ ہو گئے. عجیب لوگ ہیں، کچھ معلوم نہیں ان کو. اس جگہ شاہ انور شاہ نے لکھا ہے کہ سلف صالحین تراویح اور وتر کے بعد دوبارہ قیام اللیل و تہجد پڑھنے پر خفا ہوتے تھے کہ یہ دوبارہ شروع کر دیا، ایک دفعہ تو ہو گئی نا امام کے ساتھ. صحابہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ رکعتیں قیام اللیل و تہجد کی اکٹھی کی، کہ اور راتوں میں تو اختیاری ہے لیکن تراوی فقہا کہتے ہیں سنت موقعہ ہے، قصدن چھوڑنے والا گناہگار ہوگا. اور پھر رمضان المبارک میں قرآن پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، پتہ نہیں دن میں پڑھیں گے یا نہیں. فرمایا تہجد میں قاریوں کو کہا ابی کو تمیم کو، فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی قیام رمضان میں ہے، کان عمر یا ام مکتوبہ ثم یتأخر ویصلی بہم ابی و تمیم واذا جاء الاوان یتقدم ویوتر بہم الصلاس. اس کے بعد تمیم اور ابی دس دس رکعت پڑھا لیتے تھے، جب وتروں کا وقت آ جائے تو عمر پھر آگے ہو جاتے. یا ائمہ جو فرض پڑھا کے پھر وتر بھی پڑھاتی ہے، کوئی گپ شپ نہیں ہے، ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ پیچھے آرام سے بیٹھا رہا ہے. یہ سنت عمر ہے، اس کو بھی زندہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ بھی حیات کا تعلق پیدا کرنا ہے، دور نہیں رہنا ہے، قریب قریب رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. تراوی کے بعد جب میں کبھی وتر کے لیے آگا، میرے کیا وتر ہوں گے، وہ تو ایسے ہی کسی کام کا ہوں ہی نہیں. عجیب بات یہ ہے کہ وہاں سے یہاں تک میرے لیے آنا مشکل ہوتا ہے، کبھی اسجد ہاتھ سے پکڑتا ہے، کبھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ممبر پکڑوں، لیکن جب وہاں وتروں کے لیے کھڑا ہو جاتا بالکل ٹھیک ہو جاتا. سبحان اللہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کا روزہ علاج ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے تشریف لا کے مجھ سے بڑی پیاری گفتگو کی، بڑی شیرین مجلس کی، اور انہوں نے کہا شوگر والے روزہ نہ رکھا کرے. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا یا زیادہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا زیادہ ہو جائے تو انسولین لگانا جائز ہے، کسی قسم کے انجیکشن سے روزے پر کوئی اثر نہیں، مفتابی ہی قولی ہے، کوئی انجیکشن الا ان یکونا راسن فی المیدہ او الدماغ. اگر ایسا کوئی انجیکشن ہے کہ بغیر مسام کے میدے میں دوا پہنچا رہا ہے یا دماغ تک، وہ اوٹ توڑے گا. اس طرح انجیکشن ڈاکٹر نہیں مان رہا، ہمارے پاس ایسا کوئی انجیکشن نہیں لگ رہا، تو زیادہ کا تو علاج ہو جائے گا. انسولین لگا لے شوگر میں کم ہو جائے گا، کم کم لگائے. وہ کہتے ہیں جی کم ہو جاتا ہے اور کم ہونے پر تو موت ہے. تو میں نے کہا جس دن کم ہو جائے اس دن افطار کر لے. ومن کان منکم مریض او علی سفر، بعد میں یہ دن پورے کر لے. اس کا مطلب یہ کہ یہ مرض ایسا موذی ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ایک اجدہا ہے جو زندگی انسانی پر مسلط ہے، اللہ حفاظت فرمائے. مگر مفتی کی حیثیت سے میں نے ڈاکٹر صاحب کو بہت تسلی دی، میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، احکام شرع کے ساتھ ساتھ چلے. آپ نے اس کو اجازت دے دی اور وہ بچ سکتا تھا، تو اس روزے کے گناہ میں آپ بھی شریک، کیا ضرورت ہے آپ؟ آپ کہے کہ جب واقعی اتنا لو ہو جائے، اتنا کم ہو جائے کہ خطرہ جان نکلنے کا ہو، تو بے شک افطار کرنا صرف جائز نہیں واجب ہے. لیکن ابھی وہ وقت آئے نہیں ہے اور آپ فتویٰ حاصل کر رہے ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے. اور شوگر ہے کیا چیز؟ بے سیارخوری ہے. شوگر کے سب سے بڑا علاج میں کم کھانا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادہ کھانے کی سزا مل گئی ہے، اور اس کا ایک قدرتی معالجہ رمضان شریف مقدس روزے ہے. اللہ جل جلالہ ام نوالہ عز شانہ تمام بیماروں کو صحت شفا دے، او مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے. یہ کوئی نیا مسئلہ تو نہیں، اللہ نے خود ذکر کیا، دو جگہ ذکر کیا. ومن کان منکم مریضن ولا سفرن، ومن کان مریضن ولا سفرن. کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو گیا جس میں روزہ رکھنا دشوار ہے، فعدت من ایام اخر، بعد میں گنتی پوری کر لے. اصل تو گنتی پوری کرنی ہے، لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ، کہ روزہ تو نہیں رکھ سکتے، لیکن فدیہ دینے کی طاقت ہے. فدیہ طعام مسکین, ایک روزے کے بدلے میں ایک نادار مسکین غریب مومن مسلم کو دو وقت صبح و شام کھانا کھلائے, یا دو مسکینوں کو ایک وقت کا کھلائے, اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج جو میں نے کھانا کھا لیا ہے بوجہ ضعف کے, بوجہ بہت بوڑھا ہونے کے, بوجہ بیماری کے اس شق پر پہنچنے کے کہ شاید اگر وقت پر پیٹ پہ توانائی غذا نہ جائے تو جان نکلے, تو اس کے بدلے میں ایک توانا غریب مسکین نادار کو دو وقت کھانا کھلائے. سبحان اللہ. روزہ ہے تجویہ, بھوکا رکھنا اپنے آپ کو, اور کھانا کھلانا ہے اشباع, کسی کا پیٹ بھرنا. تو یہ تجویہ اس لیے ہے کہ دوسروں کے بھوک کا احساس ہو جائے. چنانچہ میں دیکھتا ہوں جو رمضان شریف میں یار لوگوں کے ہاتھ سے تحفے تحائف, اوہ کیا شربت ہے, کیا کھجور ہے, کیا کائنات کے سارے تحفے. کیوں؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مومن کی خوش قسمتی ہے کہ وہ مومن کو اپنی طرف سے روزہ افطار کرائے. الحمدللہ. وعلی الذین یطیقونہ, وہ لوگ جو روزہ تو نہیں رکھ سکتے, بہت بیمار ہیں اور شاید آئندہ بھی نہیں رکھ سکے, ایسے بیمار, یا بہت بوڑھا ہے, اب وہ دن نہیں آئیں گے کہ وہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے. فدیتن طعام مسکین. اطاق یطیقو اس لیے استعمال کیا, اس کے دونوں معنی ہیں, رکھ طاقت ہونا اور نہ ہونا, یعنی روزہ رکھنے کی تو طاقت نہیں ہے لیکن فدیہ کی طاقت ہے. تو ایک مسکین کو دو وقت کھانا کھلائے. فمن تطوع ہے, اور ایک کی جگہ دس کو کھلائے, صرف 100 روپے کافی ہے. اتنا گران روزہ آپ کے لیے آسان ہوا ہے تو 1000-2000 دن کا دے. آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ ہی نیکی کر لے تو اور بہتر ہے, اور برداشت کر لو روزہ. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ آدمی کی بڑھاپے, بیماری, غلبہ حال کی وجہ سے روزے کی بھی طاقت نہیں اور فدیے کی بھی طاقت نہیں, ہائے ہائے, نہ جان ہے اور نہ مال ہے, وہ کیا کرے. مولانا اشرف علی صاحب نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ وہ استغفار کرے, کثرت سے استغفار کرے کہ خدایا نہ میری جان ہے کہ تیری عبادت کر کے روزہ رکھ کے تجھے راضی کروں, نہ میرے پاس مال ہے کہ فقراء و مساکین کا پیٹ بھروں, تو خدایا اس کمزوری پر مجھے معاف فرما. توبہ و استغفار کثرت سے کرتا رہا, وہ جان کا بھی معاوضہ ہے, مال کا بھی معاوضہ ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. حدیث شریف میں ہے کہ شام کو جب لوگ افطار کرتے, روزہ رکھ کے, بہت خوشی کا لمحہ ہے. خوشی کا لمحہ یہ نہیں ہے کہ ٹھنڈا شربت پیے گا, پکوڑے اور چولے کھائے گا, یہ تو سارے لوگ کھاتے ہیں, اس میں کون سی خوشی ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ عبادت بخیر و عافیت مکمل ہو گئی, کوئی حادثہ نہیں ہوا, کوئی ایسی کمزوری پیش نہیں آئی کہ ہمارا روزہ ضائع ہو جاتا. اللہ وہ دن نہ لائے, ہمیشہ محفوظ فرمائے, اس کی خوشی ہے. دل سوائے میں فرحتان, روزہ دار کی دو خوشیاں ہیں, فرحتن عند الافطار و فرحتن عند لقاء الرحمن. جب اللہ سے ملاقات کرے گا وہ اجر ملے گا. ایک حدیث میں ہے کہ روزہ داروں کو, کسی نمازی کو نماز کے دروازے سے, کسی کو زکات کے دروازے سے, کسی کو حج کے دروازے سے جانے کا کہا جائے گا کہ آپ یہاں سے جائیں, آپ پر نماز کا غلبہ رہا ہے, آپ پر زکات کا بہت شوق اور بہت قدر رہی ہے, ایک پائی پونے کا حساب کر کے آپ اللہ کا حق ادا کر دے دیں, آپ اس راستے سے نکلے آگے جنت الفردوس ہے. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ رکھے گا کہ ان کو رہنے دے یہاں, ان کو تمام دروازوں سے گزارنا ہے. کہتے وہ روزہ دار ہوں گے یا ابو بکر صدیق ہوں گے, بس پوری امت کو دو آدمیوں کو یہ شرف حاصل. ابو بکر صدیق نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا نیک بخت بھی ہوگا جن کو تمام دروازوں سے جانے کی, آپ نے کہا وہ آپ ہی ہوں گے مجھے امید ہے. اور روزہ دار تو ان کے لیے ایک علیحدہ دروازہ بنا ہے, اس کو ریان کہتے ہیں. ریان مانا سیراب کرنے والا. روزے میں سب سے زیادہ جو آزمائش ہے وہ پیاس کے عنوان سے, اسی لیے لوگ سحری میں ایسے کھانے سے بچتے ہیں, ایسی چیزوں کے استعمال سے بچتے ہیں جو دن میں پیاس بڑھاتی ہے, کیونکہ اس سے روزے کو خطرات ہو سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ اجر مومن کا اس میں ہے کہ وہ تپش, حرارت, گرمی, او شریر حکومت کی طرف سے لوڈ شیڈنگ, جمعے کے قاتل حکومت لوگوں پر دنیا میں. کہتے لوگوں کو یہ دنیا جنت بناؤ, تمہارے کہنے سے جنت بنتی ہے, پہلے گریبان میں جاؤں کو ذرا, کہ تمہارے غلط اہل کاروں کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی. ہمارے ہاں مضبوط قسم کا جنریٹر لگا ہے, اور بعض اوقات ایسے آتے ہیں کہ فیس بھی اڑ جاتے ہیں اور جنریٹر پر بھی وقت زیادہ گزرا ہوتا ہے. تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے, میں اس وقت ان لوگوں کے لیے جو دعا کرتا ہوں جن کے ہاں کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی انتظام نہیں. اور بعض جگہ دوستوں کے ہاں کہیں جا کے میں پوچھتا ہوں, کہتے جی ذرا جلدی اس لیے کی کہ بجلی جانے والی ہے. تو میں کہتے ہیں یہ مکان کتنے گز میں ہے, وہ کہتے 400 گز میں. میں نے کہا 100 گز بیچو, اس کا جنریٹر خریدو, تاکہ یہ 300 گز آپ کا دنیا میں پرسکون ہے. معمولی بات ہے نہیں, غور سے سن لو, یہ اپنے ساتھ کھیل تماشے نہ کرنا. اور ایک جگہ میں گیا, انہوں نے کہا جنریٹر دو ہے, گھر والے بیٹھے یہ کوئی بھی کھولتے نہیں ہے. میں نے کہا یہ اس لائق ہے کہ دنیا کے اندر جل جائے, اتنا ان سے نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ اتنی توانائی اور توفیق دے کہ پاکستان کی کوئی مسجد, کوئی مدرسہ بغیر جنریٹر کے نہ ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ قوم نہ اہل و نہ لائق, نہایت دوسروں کے مفاد کے ساتھ کھیلنے والی قوم, ان کی حکومت ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے, یہ تو ہوگی. یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ ایسے دن آئیں گے کہ کوئی بھی لوٹ کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ کیا جائے گا. اور یہ اختیاری ہے, یہ بھی لطیفہ سنو. اس دن ہندوستان سے میچ ہو رہا تھا, صبح سے شام تک کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں. تو یہ بجلی یہ اپنے گھر سے لائے تھے جو ہمیں یہ تھی موجود ہے نا. اس کا حشر کیا ہوا, شرم تم کو مگر نہیں آئی. دشمن سے ایسا بری طرح پٹنا یہ غیرتی قوم کا طریقہ نہیں. ہمیں کھیلوں سے کوئی واسطہ نہیں, لیکن جیسے یہ کریں گے اسی طرح ہی بھگتیں گے, اور ان کی وجہ سے پوری قوم کو شرمندگی اٹھانی پڑتی. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور پاکستانیوں کی اور پاکستان کی ہر جگہ اللہ عزت ترقی خوشیاں بڑھائے. نہ اہلوں کی نہ اہلی پن سے ہمیں اللہ عذاب و تکلیف نہ دے. تو جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنریٹر بند کرنا ہے, اور اس لمحے کا مجھے احساس ہے کہ کیا گزرتی ہے. مجھے کہتے ہیں کہ آپ محراب میں نہ جائے, وہاں گرمی زیادہ ہے, کوئی چیز نہیں چل رہی, ادھر ہی پڑھ لیں. او بھائی 40 سال میں نے اس محراب و ممبر کا چوکیدار کیا ہے, امامت کون کر سکتے ہو تو بڑی چوکیدار ٹھیک ٹھاک. کوئی کان کورج نہیں سکتا تھا. تو آپ مجھے اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا دل گھبرا جائے گا, سانس اکھڑ جائے گی. تو مجھے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں. مجھے وہ لوگ یاد آتے ہیں جن کے یہاں 16 گھنٹے بجلی نہیں ہے, ان میں بیمار بھی ہوں گے, بوڑھے بھی ہوں گے, کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, بیویاں کام کاج گھروں کا کرتی ہے, کیا حشر ہوگا ان کا. خدا ان سب پر رحمتوں کی بارش فرما, اور خدا ان سب کی اور ہم سب عاجزوں کی تمام پریشانیاں دور فرما. تو روزے کا ایک حصہ رحمت ہے, دوسرا مغفرت ہے, اور تیسرا جہنم سے خلاصی ہے. اللہ رحمت بھی عطا فرمائے, اللہ مغفرت بھی نصیب کرے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اور ان کی اقسام, جہنم اور ان کی ہوا اور ہواڑ, امان غوال لدوزخا ہم لگرم ہم لیخا, ہر قسم کے سزاؤں سے اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا
اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی على الصلاة, حی على الصلاة, حی على الفلاح, حی على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا, وسبحان الله بكرة واصيلا, الله أكبر كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات, فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, فمن تطوع خيرا فهو خير له, وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, أخرجه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اعتكف العشر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم, ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم, إنه تعالى جواد قديم كريم, ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا, وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء, وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء, ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى, من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء, ما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي, فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف رواه البخاري ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
پوچھا ہے کہ نماز جمعہ میں جو حضرات دوران خطبہ یا جماعت کھڑی ہونے کے بعد نماز میں شریک ہوتے ہیں یا دوسری اذان کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب خطبے کی اذان شروع ہو جائے یا خطبہ تو ملائک جو آنے والوں کے اجر و ثواب لکھتے ہیں وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے بیٹھتے ہیں. علماء کہتے ہیں اتنی دیر سے آنے والے کی نماز تو ہو جائے گی ثواب نہیں ملے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو لازوال صحت عطا فرمائے, آمین. اور بھائی انور شاہ کو آپ کی طرح تمام علوم میں سرفراز فرمائے, آمین. قبرستان میں اپنی والدہ یا کسی استاذ کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک ساتھ لے جا کر پڑھنا کیسا ہے؟ واستحسن محمد قراءة القرآن عند القبور فتاوی ہندی الجلد اول. امام محمد ابن الحسن شیبانی نے کہا ہے قبرستان میں قرآن کریم کی تلاوت پسندیدہ عمل ہے. قسطوں پر کوئی چیز لینا کیسا ہے؟ جائز ہے. سود کا تعلق تو قسط سے نہیں ہے, سود کا تعلق تو مدت سے ہے. اگر پہلے سے معلوم ہے کہ اگر یہ چیز نقد کی آپ پیسے دے رہے تو 1000 روپے کی ہے اور اگر آپ 6 مہینے بعد دے رہے تو 1200 کی, یہ تو فقہ میں جائز ہے کہ نقد اور ادھار کا فرق ہے. اب اگر اس کے اوپر آپ کے ساتھ طے شدہ ہو جائے کہ اگر ہمیں آج پیسے دے تو ہم آپ کو اس رقم کا دے دیں اور اگر اتنے مہینے اتنے سال تو اتنے حساب سے یہ بڑھتا جائے, یہ سود ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ آپ کا سایہ عطیفت سلامت رہے, آمین. مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں موجود ہے اور مسجد کی اذان ہو جائے تو نکلنا منع ہے حتیٰ کہ اس مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لے. اس کی فقہی تفصیل, اگر وہ شخص کئی اور جماعت کرانے والا ہے, کئی اور مؤذن ہے, کسی اور جگہ جماعت اس پر موقوف ہے تو اجازت دی ہے فقہا نے کہ وہ جا سکتا ہے, یا اس کو بشری ضرورت شدید پیش آئی تو بھی جا سکتا ہے. اللہ انور شاہ و احسان کو علم نافع, آمین آمین. جزاکم اللہ خیر. میری عمر 22 سال ہے, نکاح بھی کرنا ہے, میرے بال گر گئے ہیں تو کیا میں نقلی بال لگا سکتا ہوں؟ لعنت آئی ہے اس شخص اور عورت پر جو نقلی بال لگائے. بعض لوگ نیند سے اٹھتے ہیں تو اس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے تو مولوی صاحب ان کو روکتے کہ اتنے منٹ کے بعد نماز پڑھے, یہ غلط کر رہا ہے, مولوی جاہل اور نہ سمجھ ہے, فرض نماز کے لیے یہ نہیں ہے. حدیث شریف میں جس طرح نیند سے آنکھ کھل گئی فوراً وضو کر کے نماز پڑھے, فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُ آ, یہی اس نماز کا وقت ہے. وہ انتظار نفلوں کے لیے ہے, فرضوں کے لیے نہیں. جنازہ نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسی کتاب بتائے جس میں صرف اور صرف ایسی احادیث ہو جو فقہ حنفی کی دلیلیں. وہ الزجاجہ کے نام سے جو کتاب لکھی ہے وہ بھی تو حنفی موقف پر دلائل جمع ہے. الزجاجۃ المصابی ہے کیا ہے؟ ظہر کی نماز میں سورۃ یاسین پڑھنا سنت یا مستحب؟ بہتر ہے. حضرت اللہ تعالیٰ آپ اور انور شاہ کو اور آپ کے اصول و عیال اہل و عیال کو صحت و عافیت, آمین. ایک مرتبہ اعوذ باللہ, ایک مرتبہ بسم اللہ, ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے اگر کسی نہر یا دریا وغیرہ کے پل پر گزرنے سے تو وہ قدر قطرات پانی کے نیکیاں نکل جاتے, کیا یہ عمل کس مجھے معلوم نہیں ہے، آپ سے پتہ چلا. کیا زکوٰۃ کسی فلاحی ادارے، بشرطے کہ وہاں تملیک شخصی کا اہتمام ہو، یعنی لوگوں کو شخصی طور پر مالک بنانے کا رواج ہو. عام طور پر فلاحی اداروں میں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. کیا آل رسول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دیگر صدقات دینا جائز؟ ہم خانہ کعبہ میں امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، امام صاحب رفع دین کرتا ہے اور ہم اہل دیوبند رفع دین نہیں کرتے، کیا ان کے پیچھے ادا کیے ہوئے نماز کو کیوں، یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ میں خود رفع دین کرنے والے بھی تھے اور نہ کرنے والے بھی تھے، سارے ائمہ بھی وہاں نہیں کرتے. وہ تو چونکہ حکومت حنابلہ کی ہے اور حنبلی فقہ کے اندر رفع دین بہتر ہے. باقی مالک ابو حنیفہ دونوں کے رفع دین منع ہے. امام مالک نے بھی کہا ہے کہ احادیث الرفع کلها ضعیفہ الا عند الافتتاح، شروع نماز میں جو رفع دین ہے اس کے بعد تمام رفع دین کمزور اور غلط ہے، لیکن وہ چونکہ ایک اجتہادی مذہب کے پابند ہے اس لیے ان کی نماز صحیح ہے. حدیث میں ہے مجتہد کو غلطی پر بھی اجر ملتا ہے، اس لیے آپ کی اور ہماری نماز وہاں بغیر رفع دین کے درست اور صحیح ہے. جس شخص کو ضرورت ہو استخارہ وہ خود کرے یا کوئی دوسرا عالم یا کوئی شخص نے، استخارے کا حدیث یہی ہے، جس کو دین و دنیا کی ضرورت ہو وہ دو رکعت پڑھے اور استخارے کی دعا پڑھ لے. یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے لیے کر سکتا ہو، 1400 سال میں اس کا ایک ثبوت نہیں. یہ پتہ نہیں دکانداری کب سے شروع ہوئی. بعض قرآن 24 رمضان سے قرآن مجید کا ختم شروع کرتے اور ہر رات میں 10 پارے پڑھتے، ہر ایک قاری ایک پارا، اس کو شبینہ کہتے ہیں. کوئی حرج نہیں اگر لوگ خوشی سے شریک ہو. میزان بینک اور اسلامی بینکوں کے ملازمین کے گھر کھانا کھانا منع ہے، ان سے دور رہنا چاہیے، وہ جھوٹ کے پرستار ہے. محض سود کو اسلام کہنا جیسے گٹر لائن کو کوئی زمزم کہے، آپ اسے مسلمان کہیں گے کیا؟ جو کسی مندر کو کہے کہ یہ جامع مسجد ہے، کتنا بڑا ظالم ہوگا وہ. اس لیے نرے سودی بینک ہے، ایک رتی کے برابر ان میں اسلام نہیں ہے، صرف لوگوں کو شکار کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کے نام پر نرا جھوٹ بولنا شروع کیا ہے. چھوٹے اور بڑے سارے جھوٹ کے مرتکب ہیں. لفظ مکر خدا دجل کذب دروغگوئی ان کا خالص جامع ہے. کوئی بینک پاکستان نہیں، پوری دنیا میں اسلامی نہیں، کہیں بھی نہیں. سعودی عرب میں اسلامی فیصل بینک، علماء نے اعتراض کیا کہ اسلام کہاں ہے، تو اسلامی ہٹا دیے، صرف فیصل بینک رہ گیا. یہاں تو علماء علیہ کار بن گئے، پیسے کے لیے برداشت نہیں کر سکے. مجھے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میرے پاس 5 لاکھ روپے جن پر سال گزر چکا ہے، میں ایک تنخواہ دار سرکاری ملازم ہوں، تنخواہ کا کچھ حصہ مہینے پر جمع کرتا رہتا ہوں. اب میرے پاس 10 لاکھ ہے تو کیا میں زکوٰۃ 5 لاکھ کی گیا؟ عجیب بات ہے، 10 لاکھ اور زکوٰۃ 5 کی دے رہا ہے، یہ کیوں؟ پوری رقم کی زکوٰۃ دینا. جس رقم پر سال گزر گیا وہ نصاب ہے، اس کے اوپر جو اضافہ ہوا ہے اگرچہ اس پر سال نہیں گزرا لیکن فائدہ جمع اصل، ایک مہینے پہلے جو 5 لاکھ آیا ہے اور پہلے سے 5 لاکھ موجود تھے، زکوٰۃ اب جو نکالیں گے 10 کے 10 لاکھ کی نکالی جائے گی. اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، بیوی کو 3 طلاق دی، عورت اپنے گھر چلی گئی. اب شخص کہتا ہے کہ 1 ماہ کے اندر واپس آؤ، رجوع کرے، یہ صرف ہمارے مذہب میں ایک ہی طلاق ہے. مگر عورت بزد ہے کہ نہیں، ہمارے حنفی مذہب، چاروں ائمہ متفق ہے، بخاری متفق ہے کہ باب من اجاز الطلاق الثلاث، 3 طلاق 3 ہے اور اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں. اہل حدیث بغاوت سرکشی فرعونیت کے مرتکب ہے، ان کے اس مسئلے پر عمل کرنا خالص زنا اور قیامت تک حرامی پیدا کرنا ہے. سنتوں کے بعد دعا کرنا بدعت ہے، اس لیے اس پر دعا کا تعریف صادق آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ سے مسجد میں سنت ادا کرنا ثابت نہیں، بہت دفعہ ثابت ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بنو عبد الاشحل قبیلے میں جو آپ تشریف لے گئے مغرب پڑھائی، مغرب کے بعد آپ نے وہاں کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی سنتیں پڑھی ہیں. سنت کے بعد دعا یا فرضوں کے بعد دعا بالقول ثابت نہیں ہے، افعال سے ثابت ہے، کیونکہ فرضوں کے بعد اجتماعی دعا یا فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا اس کی فضیلت آئی ہے، ادھر سنت ہے اس دعا سے بھی زیادہ زوردار ہے، تو علماء کہتے مختصر دعا مانگے اور سنتیں پڑھے، سنتوں کے بعد کوئی شغل رہا ہی نہیں پابندی کا، اب اگر لوگ بیٹھ کر اپنے طور پر دعا مانگے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی کوئٹہ میں رہتا ہے، اس کا ایک بھائی کراچی دوسرا اسلام آباد میں، اب کوئٹہ والے بھائی کراچی یا اسلام آباد آ جائے تین دن کے لیے، یہ مقیم کیسے ہوگا؟ یہ بھائی کے ساتھ مکان میں شریک ہے کیا؟ اکو بکو لکھتے رہتے ہو، جب یہ 15 دن کی نیت کرے گا تو مقیم ہوگا، 4 رکعت پوری پڑے گا، اور اگر یہ بھائی کے ساتھ مکان میں باقاعدہ مالک ہے، شریک ملک ہے، تو پھر اپنے گھر جانے کے بعد بغیر نیت کے مقیم ہو جاتا ہے۔ کیا روزے کی حالت میں حجامہ لگا سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہ لگایا جائے، افطر الحاجم والمحجوم، اگرچہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن خاص کر حجام جو ہے جو خون چوستا ہے منہ میں لے لے کہ اس کے لیے بہت نامناسب ہے۔ ظاہریہ اور اہل حدیث کے ہاں روزہ فاسد ہے، لیکن احناف کے ہاں روزہ برقرار ہے، ہاں مکروہ ضرور ہے۔ ایک بوڑھا شخص ہفتے میں 2 یا 3 روزے رکھ سکتا ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سارے روزہ رکھے، اب وہ باقی روزوں کا فدیہ دے گا یا نہیں؟ کیوں نہیں دے گا، جو روزے نہیں رکھ سکے اس کا فدیہ دے گا۔ گاؤں میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے کون سی شرائط ہے؟ بس شہریت کی آبادی لگ رہی ہو، ضروریات پوری ہوتی ہو، سب لوگ مل کر کے بھی بڑی جامع مسجد میں نہ آئے، اتنے زیادہ ہو۔ جب قاری نماز میں سجدے کی آیت پڑھے اور سجدے تلاوت ادا کرے اور جب سجدے تلاوت ادا کر کھڑے ہو جائے تو دوبارہ وہی سجدے کی آیت پڑھے، کوئی حرج نہیں، ایک آیت کا ایک دفعہ سجدہ ہے۔ شرع وقایہ میں لکھا ہے کہ اگر مقرر پڑھ لیا تو وہ ایک ہی کافی ہے، بار بار نہیں ہوگا۔ گرمی کی وجہ سے مسجد کے اندرونی سے یا مسجد کے سین کو چھوڑ کر چھت پر عشاء و تراویح پڑھنا، اگر اس میں سب نمازیوں کی مصلحت ہے تو سقف المسجد فی حکم المسجد، مبسوط میں ہے، مسجد کی چھت مسجد ہی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سلام اور دعا کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز میں دیری سے مسجد میں آیا اور تراویح شروع ہو چکی تو کیا وہ شخص تراویح کو اپنی فرض نماز نہیں پہلے فرض پڑھ لے؟ سنت تابع ہے فرض، اس کے بعد جتنی تراویح ملے امام کے ساتھ پڑھے، جو بچ گئے وہ وتروں کی جماعت کے بعد پڑھے۔ لکھا ہے شکارپور سندھ سے آپ کے پاس تفسیر پڑھنے آئے، ہمارا وہاں کسی قبیلے سے جھگڑا ہے، وہ ہم سے صلح نہیں کرتے، صلح کے لیے کوئی وظیفہ؟ بس یہی، یا اللہ ان کا دل نرم کرے، وصلح ہو خیر، خوب پڑھتے رہو۔ حاملہ عورت کے لیے بیماری کی وجہ سے یا دوسرے بچے کوئی چھوٹا ہونے کی وجہ سے حمل ضائع کرنا جائز ہے جب اس کی جان خطرے میں ہو، ڈاکٹر بھی رپورٹ دے اور مفتی بھی اجازت دے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ 4 مہینے کے بعد ضائع کرنا منع ہے، 4 مہینے سے پہلے پہلے گرا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ و قنا عذاب النار۔ اللہم انا نسالک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مردوں کی بخشش فرمائے، ابھی جس کا جنازہ پڑا گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے، جنہوں نے جس دکھ درد کا اظہار کیا اللہ مداوا نصیب فرمائے، اللہ تعالی رحمتوں کی بارشیں برسائے۔ رمضان المبارک کے روزے تراویح ختمات تمام نے کیا بکمال نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی جاوید صاحب سفر حرمین پر روانہ ہونے والے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، آسان فرمائے، قبول فرمائے، حرمین کی طاعات و عبادات کا خوب ذوق سلیم اور شوق بشری نصیب فرمائے۔ قدم قدم پر اللہ نیکیاں دے، اجر دے، اور بار بار آنا جانا ارزانی فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ